إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. شیعت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. آج کے ہمارا عنوان ہے شیعت کے گمراہ کن عقائد. اسلام کے اندر سب سے اہم چیز اللہ مالک کی وحدانیت ہے، جس کو ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی، جس کے یہودی ہونے کی گواہی بھی ہم نے شیعت کی اپنی کتابوں سے دی، اس نے سب سے پہلے اسلام کی توحید کو بگاڑنے کی کوشش کی، وہ عقائد متعارف کروائے جن عقائد کی بنا پر ایمان کفر میں، توحید شرک میں بدل جاتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ کی توحید کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا کو شریک ٹھہراتے ہوئے اللہ کے کلام، اللہ کے قرآن کے سچے ہونے کا انکار کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تکفیر کی. اور یہ وہ اساسی باتیں ہیں جن کے کروانے کے بعد پھر شیطان بندے سے مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ اب یہ ان عقیدوں کا حامل ہو گیا ہے جن عقیدوں کو اپنانے کی بنا پر جنت اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی ہے. انہی عقائد کو چلتے ہوئے آگے چلاتے ہیں. آج ان کا ایک عجیب عقیدہ ہم بیان کرتے ہیں کہ شیعہ عقائد کے مطابق شیعہ اعلی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، پاک پاکیزہ طاہر مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور سنی ناسبی گندی سیاہ اور ملعون مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. جس مٹی سے شیعہ کو بنایا گیا ہے اس پہ سات دن رات بارش برسائی گئی، پھر اس مبارک مٹی سے شیعہ پیدا ہوئے. لیکن سنی گندی سیاہ ملعون فتنہ فساد سے بھری ہوئی مٹی سے پیدا ہوا. پھر دونوں مٹیوں کی تخلیق کو ملایا گیا، تو اب اگر کوئی شیعہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کی فطرت میں شامل نہیں، اس کی خصلت میں شامل نہیں، بلکہ سنی کی جو گندی مٹی اس کے ساتھ ملی تھی وہ اس سے متاثر ہو کر گناہ کر رہا ہے. اور اگر کوئی سنی نیک کام کرتا ہے تو یہ نیکی اس کی خصلت، اس کی عادت، اس کی فطرت نہیں ہے، بلکہ جو شیعہ کی پڑا مٹی اس کے ساتھ ملی تھی یہ اس مٹی کا تاثر ہے. اور قیامت کے دن اہل سنت کی ساری نیکیاں ان سے چھین کر شیعہ کے پردے میں اہل رزق کے اندر بانٹ دی جائے گی، اور شیعوں کے سارے گناہ ان کے سارے متے، ان کے سارے زنا، ان لے کر سنیوں کے پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے. اور شیعوں کا یہ عقیدہ آج کے کسی ذاکر کا بیان کردہ نہیں ہے، بلکہ ان کے ابتدا کے بڑے بڑے علماء نے ان عقائد کو بیان کیا ہے. نعمت اللہ الجزائری نے اپنی کتاب انوار النعمانیہ اور ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں، کلیلی نے کافی میں ذکر کیا ہے اور باب باندھا ہے، باب طینۃ المؤمن والکافر، مومن اور کافر کی مٹی کا بیان. اس کے تحت یہ 36 حدیثیں نقل کرتا ہے. آئیے ہم آپ کو ایک روایت سناتے ہیں. روایت کے ملاحظہ کی یا اسحاق، یا خبر ہے، راوی الحدیث ہے، یا اسحاق لیس تدرون من این اتیتم قلت لا والله جعلت فداك الا ان تخبرني فقال یا اسحاق ان اللہ عز وجل لما كان متفردا بالوحدانية ابتدأ الاشياء لا من شيء فاجرى الماء العذب على الارض طيبة طاهرة سبعة ايام مع ليالها. اے اسحاق، کیا تم جانتے ہو کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا، نہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، میں آپ پر قرآن حوالہ جاؤں، مجھے بتائیے کہ ہم کہاں سے آئے. تو یہ امام کہتا ہے، اے اسحاق، جب اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے ساتھ تنہا تھا، مخلوق کی تخلیق ابھی نہیں ہوئی تھی، تو اس نے اشیاء کو عدم سے وجود بخشنے کا آغاز کیا، تو سب سے پہلے پاکیزہ میٹھا پانی، پاک طاہر صاف زمین پر 7 دن رات برسایا. پھر اس میں سے ایک مٹھی مٹی کی لی پاکیزہ پانی سے، اور یہ مٹی اہل بیت کی تھی. یہ جو پاکیزہ اوپر کی مٹی ہے، اس سے اہل بیت کو پیدا کیا. پھر اس کی تہ سے مٹی لی، تو یہ ہمارے باقی تمام شیعہ حضرات کی مٹی تھی. پھر اس نے ہمیں اپنی ذات کے لیے خالص کر لیا. اگر اللہ ہمارے شیعہ حضرات کی مٹی بھی ویسے ہی لیتا جیسے اس نے ہماری اہل بیت کی لی، تو نہ کوئی شیعہ زنا کرتا، نہ چوری کرتا، نہ لواطت کرتا، نہ شراب پیتا، کوئی گناہ اس کے قریب بھی نہ گزرتا. پھر ولكن اللہ عز وجل اجر الماء المالح على ارض ملعونه 7 ایام ولیالیہا. پھر اللہ عز وجل نے کھارا پانی، کڑوا پانی، لعنت زدہ، ملعون زمین پر 7 دن رات برسایا، اور اس کھارے کڑوے پانی سے جو 7 دن رات ملعون زمین پر برستا رہا، اس ملعون سیاہ مٹی سے اللہ نے ایک مٹھی لی، اور اس مٹی سے ہمارے شیعوں یعنی اہل سنت کو پیدا کیا. اگر اللہ نے کو اسی حال میں چھوڑ دیتا، تو یہ کبھی انسان کی صورت میں پیدا نہ ہو سکتے. یعنی ان کی مٹی اتنی گندی تھی کہ اگر یہ اسی بھی مٹی میں ہی رہتے جس سے جو مٹھی اللہ نے لی تھی، جو قبضہ اللہ نے کیا تھا، تو کبھی بھی یہ انسان نہ ہوتے، بلکہ سور، خنزیر اور جانور ہوتے. اور یہ عقیدہ، آئیے میں آپ کو ایک بات کو بتاتا جاؤں کہ یہ عقیدہ سیم یہودیوں کا عقیدہ ہے. یہودی بھی یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان، اصل میں جو انسان ہے یہودیوں کے علاوہ، یہ جانور تھے، یہ گندی مخلوقات تھے. ان کو انسان کیوں بنایا گیا؟ ان کو انسان کیوں پیدا کیا گیا؟ ان کو انسانی صورتیں کیوں دی گئی؟ صرف اس لیے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر یہودیوں کی خدمت کریں. یہ ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے. تو شیعہ ایمان بھی یہی کہتا ہے کہ اگر اللہ عز و جل سنی کو ویسے ہی چھوڑ دیتا جس مٹی سے اس کا خمیر لیا گیا تھا، تو نہ کبھی یہ انسان کی شکل میں ہوتے، نہ کلمہ پڑھ سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے، نہ زکات دے سکتے، نہ بیت اللہ کا حج کر سکتے، نہ ہی کوئی اچھے اخلاق والا ہوتا، نہ کوئی اچھی صورت والا ہوتا. ولكن اللہ تبارک و تعالی جمع طینتین طینتکم و طینتہم. لیکن اللہ تعالی نے دونوں مٹیوں کو جمع کیا، دونوں کو مکس کیا، اکٹھا کیا، دونوں پانیوں سے اس کو گوندا. اگر تم اپنے کسی شیعہ بھائی کو زنا کرتے، شراب پیتے، یا کوئی برائی کرتے دیکھو تو وہ اس کی خصلت یا عادت نہیں بلکہ اہل سنت کی مٹی جو اس کی مٹی کے ساتھ ملی ہے اس کے گندے اثر کی بنا پر تمہارا شیعہ بھائی زنا کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے, چوری کر رہا ہے, متا کر رہا ہے, یہ سب جو زنا کے اڈے کھولے ہوئے ہیں, یہ بدعتی کے بازار گرم ہیں, یہ اصل میں اس سنی کی مٹی کا تاثر ہے. اسی طرح اگر تم کسی اہل سنت کو دیکھو, خوبصورت چہرے والا ہو, اچھے اخلاق والا ہو, نماز پڑھتا ہو, تو یہ اس کی خصلت و عادت نہیں بلکہ شیعہ مٹی ساتھ لگنے کی وجہ سے اس میں یہ اچھائیاں پیدا ہو گئیں. تو اس سوال کرنے والے نے کہا کہ جعلت فدا کا فاذا کان یوم القیامہ فماذا یکون, قال لی یا اسحاق ایجمع اللہ الخیر والشر فی موضع واحد. سائل کہتا ہے کہ اے امام, پھر جب قیامت کا دن ہوگا, جب جزا و سزا ہوگی, حساب و کتاب ہوگا, مالک کا دربار لگے گا, تو اس دن کیا ہوگا؟ تو اسحاق کہتا ہے, امام نے مجھے کہا اے اسحاق, ایجمع اللہ الخیر والشر, کیا اللہ عز و جل خیر کو اور شر کو, گناہ کو اور نیکی کو ایک موضع واحد ایک جگہ پر اکٹھا کرے گا؟ میں نے کہا میں پر قربان جاؤں, پھر ہوگا کیا؟ تو اس نے جواب کہا کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ ہر سنی سے ایمان چھین کر ہمارے شیعوں میں لوٹا دے گا, اور شیعوں سے ان کی ہر گناہ کو ہر خطا کو الگ کر کے سنی کے کھاتے میں ڈال دے گا, یعنی ہر مٹی اپنے خمیر پہ لوٹ جائے گی. تو سائل اسحاق کہتا ہے جعلت فداك تؤخذ حسناتهم فترد الينا وتؤخذ سيئاتنا فترد اليهم. وہ حیران ہو کر سوال کرتا ہے کہ میں قربان ہو جاؤں آپ پر, ذرا یہ تو بتائیے کیا ہماری اہل سنت کی نیکیاں ہمیں مل جائیں گی اور ہمارے حصے کے گناہ اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے؟ تو امام نے کہا ای واللہ الذی لا الہ الا ہو, ہاں اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا الہ نہیں ہے, ہمارے شیعوں کے سارے گناہ سنیوں کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے, اور سنیوں کے سارے گناہ, سنیوں کی ساری نیکیاں شیعوں کو مل جائیں گی. یہ ان کا عقیدہ, اور یہی عقیدہ بحار الانوار جس کو ملا باقر مجلسی نے تعلیم کیا ہے, جلد نمبر 5 ہے, صفحہ 247 اور 248 پر یہ عقیدہ موجود ہے. آئیے قرآن حکیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اس عقیدے کو پیش کیجیے اور اس عقیدے کو اس پر پیش کیجیے. لیس للانسان الا ما سعى, مالک قرآن آواز لگا لگا کر کہہ رہا ہے, بندے کو کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کے جو وہ کر کر گیا, جو وہ دنیا پہ عمل کر کے گیا قیامت کے دن اس کو وہی ملے گا. اور شیعہ عقیدے کے مطابق سنی جتنی نمازیں پڑھتا ہے, سنی جتنے روزے رکھتا ہے, وہ چھین کر شیعہ کو دے دیے جائیں گے, اور شیعہ جتنے زنا کے اڈے, زنا کے لائسنس لیتا ہے, بدکاریاں کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, بھنگ پیتا ہے, چرس پیتا ہے, جو کچھ بھی سیئات ہیں وہ ساری لے کر اہل سنت کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی. یہ قرآن کی کون سی آیت کا ترجمہ ہے؟ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث کا مفہوم ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو بلا کر کہتے ہیں یا بنتی خذی من مالی ما شئتی اعملی, اے فاطمہ جو جی میں چاہتا ہے آج اپنے بابا کے گھر سے سامان لے لو, دنیا میں جو مال لینا تھا لے لو, لیکن فاطمہ عمل کرنا, اگر قیامت کے دن اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چھڑا نہیں سکوں گا. کیوں نہ کہہ دیا فاطمہ جو جی میں آئے کرو, جو جی میں آئے کرو, قیامت کے دن تو ساری نیکیاں دوسروں کی تمہارے پلڑے میں آ جائیں گی اور کوئی گناہ تمہیں نقصان نہیں دے سکے گا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہیں کسی تمہاری غلطی پر پکڑ لیا تو میں نہیں چھڑا سکوں گا. خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے ایام ہیں, آخری دن ہیں, مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی اگر میں نے کسی کی ذات پر, کسی کے مال پر میں نے کوئی زیادتی کی ہے تو یہ میرا مال ہے مجھ سے لے کر مجھے معاف کر دو, حساب برابر کر لو. من کن رہا ہوا ہے آخری ہی مغل لطن کی مال ہی اور عرضی, اگر کسی نے کسی بھائی کی عزت اور مال میں کوئی ڈاکہ ڈالا ہے, کوئی زیادتی کی ہے, فل یتحلل, وہ آج اپنے آپ کو حلال کر لے, آج اپنے بھائی کو راضی کر لے, آج اس کا معاملہ ختم کر لے. من قبل ان یأتی یوم, اس دن کے آنے سے پہلے جس دن تمہاری جیبوں میں نہ کوئی درہم ہوگا نہ دینار ہوگا. ایک صحابی ہو کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے لاٹھی ماری تھی, میرا بھی جی چاہتا میں آج لاٹھی مار کر بدلہ برابر کر دوں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آ جاؤ. صحابہ تو اللہ کے نبی کی بیماری میں پہلے ہی غمناک ہیں, پہلے ہی پریشان حال ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, غصہ بھری نگاہوں سے اس شخص کو دیکھتے ہیں کہ کون ہے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام کے اندر بھی کہتا ہے کہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا آ جاؤ, آج بدلہ لے لو, قیامت کے دن میں کسی بدلہ نہ دے سکوں گا. اللہ اکبر. اس صحابی نے کہا یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی, میرا ہاتھ خالی ہے, فرمایا اس کو لاٹھی دے دو. ایک صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں اپنے نبی کی طرف سے قربانی دیتا ہوں, تو بدلہ نبی کی بجائے مجھ سے لے لے, مجھے مار لے. آپ فرماتے ہیں نہیں, میں نے اگر اس کو مارا تھا تو یہ بدلہ بھی مجھ سے ہی لے گا, اس کو لاٹھی پکڑا دو. اسے لاٹھی مل جاتی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں آ جاؤ بدلہ لے لو. وہ جواب میں کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم میں اثر پر تو کپڑا ہے اور اس دن میری جسم ننگا تھا, آپ اپنی قمیض کو اٹھا کر اپنے وجود کے اس حصے کو ننگا کر کے کہتے ہیں بھائی آ اور اس وقت مجھ سے بدلہ لے لے. جو ہی اللہ کے نبی کے جسم کا وہ حصہ ہے سر کپڑا اس پہ سے اٹھاتے ہیں, یہ صحابی لاٹھی کو پھینکتا ہوا دوڑ لگاتا ہے اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپک جاتا ہے, بوسے دینے شروع کر دیتا ہے. کہتا اللہ کے نبی ارادہ تو مستعفی کا نہیں تھا, جی میں یہ آیا کہ آخری وقت ہٹائے اس جسم کے ساتھ اپنے چہرے کو لگا لوں, چوم لوں اس کو, ہو سکتا ہے اللہ میرے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے. لیکن اللہ کے نبی دو ٹوک فرماتے ہیں کہ مجھ سے آج بدلہ لے لو, قیامت کے دن کسی کی پکڑ کا جواب نہیں دے سکوں گا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تمہیں پورا دین پہنچا دیا, پورا دین بتا دیا, اب تم اس پہ عمل کرنا. یہ نہ ہو کہ تم قیامت کے دن آؤ اور اونٹ تمہارے اوپر سوار ہو, اس کے منہ میں تمہاری گردنیں ہو, وہ بلبلا رہا ہو اور تم مجھے ڈھونڈتے ہوئے آؤ اور کہو اللہ کے نبی ہماری مدد کیجیے ہمیں بچائیے, اس وقت میں ایک جواب ہوگا قد بلغ. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اہل بیت, اے میرے اصحاب کرام, تمہارے گناہ دوسروں کے کھاتے میں پڑ جائیں گے, کفار کے, اور ان کی نیکیے تمہارے کھاتے میں آ جائیں گی. فرمایا نہیں, ہر انسان اپنا جواب دے گا, ہر انسان مرد کے دربار میں پیش ہوگا, بائیں ہاتھ پہ جھانکے گا نظر آئے گی, اپنے اعمال نظر آئیں گے, بائیں ہاتھ پہ جھانکے گا اعمال نظر آئیں گے, سامنے دیکھے گا آگ نظر آئے گی, جہنم دہک رہی ہوگی, اللہ کے سوالات بندے کے جواب ہوں. لیکن یہ حیثیت جو نہیں یہودی ہوتا ہے, بیت کی محبت کا چولہا پہن کر بھولے بھالے انسانوں کو کیسے گمراہ کرتی ہے کہ اب تم مزے سے زنا کرو, مزے سے چوریاں کرو, مزے سے ڈاکے ڈالو, قتل کرو, بدماشیاں کرو, صحابہ سارالیاں دو, امہات المومنین کی توہین کرو, جو مرضی کر لو, کیونکہ تمہارے گناہ تمہارے کھاتے میں نہیں رہیں گے, بلکہ تمہیں اہل سنت کی نیکی, ان کے نمازے, ان کے حج, ان کے روزے مل جائیں گے اور تمہارے پاپ ان کے سر پہ رکھ دیے جائیں گے, تم جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے. یہ عقیدہ گمراہ کن عقیدہ جو نہ کتاب اللہ سے ثابت ہے, نہ سنت رسول اللہ سے ثابت ہے, اور نہ ہی اصحاب کرام سے ثابت ہے, نہ اہل بیت سے ثابت ہے. یہ سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ایک یہودیوں کی عظیم سازش ہے کہ جیسے ہم نے ان کے ہاتھوں سے اللہ کی توحید کو چھینا, کتاب اللہ کو چھینا, اصحاب کرام کی محبت کو چھینا, امہات المومنین کی محبت کو چھینا, اہل بیت کی محبت کو چھینا, اسی طرح ہم ان سے ان کے اعمال کو بھی چھین لیں, عقیدہ بھی برباد کر لیے, اب عمل بھی ان کے پلے میں نہ رہنے دیں, نہ یہ نماز پڑھے, نہ یہ روزے رکھیں, نہ یہ حج کریں, نہ یہ زکات دیں, نہ یہ عمرے کریں, نہ یہ صدقے دیں, بلکہ بدکاریاں کریں, شراب پیئے, زنا کریں. کیوں؟ ان کا کوئی گناہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور سنیوں کی کوئی نیکی سنیوں کو فائدہ نہیں دے سکتی, ان کی ساری نیکی ہمیں ملنی ہے اور ہمارے سارے گناہ ان کو ملنے. یہ عقیدہ ایک یہودیت کی چال ہے سادہ لوح مسلمانوں کو اعمال سے دور کرنے کے لیے. شیعہ کے عقائد میں سے ایک اور خطرناک عقیدہ امام غائب کا عقیدہ, امام مہدی کا عقیدہ. مہدی کے بارے میں ایک عقیدہ اہل سنت کا ہے جو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثابت ہے, جو قرب قیامت پیدا ہوگا. میرے لفظوں پر غور کرنا, ایک ہے ظاہر ہوگا اور ایک ہے پیدا ہوگا. جو امام مہدی اہل سنت کا امام ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا, کسی غار میں سے نہیں نکلے گا, کسی قلعے میں سے نہیں نکلے گا, بلکہ پیدا ہوگا. حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوگا, نام اس کا محمد ہوگا, مدینے کا باسی ہوگا, ایک رات میں اللہ اس کو ہدایت دے گا, اس کی اصلاح کرے گا, بیت اللہ میں آئے گا, طواف کرے گا, عصا اس کے ہاتھ میں ہوگا, لوگ اس کو پہچان لیں گے اس کی صفات کو دیکھ کر, اور زبردستی اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. وہ انکار کرے گا, لوگ بیعت کریں گے, جب وہ بیعت لے لے گا تو پھر جہاد کا آغاز کر دے گا. ایک تو یہ ہے, جس نے کسی بل سے نکلنا نہیں ہے, کسی کھڈے سے نکلنا نہیں ہے, بلکہ باقاعدہ پیدا ہونا ہے, قرآن و حدیث کا تابع ہوگا. اور ایک عقیدہ ان کا, اور یہ عقیدہ ان کے بنیادی عقائد کے اندر شامل ہے, اور یہی عقیدہ مجوسیوں کا ہے. اس عقیدے میں شیعت اور مجوسی ہم نوالا اور ہم پیالا ہے. مجوسیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کا امام مہدی زندہ ہے, مرا نہیں, جو بشتاصف ابن بحراسف کا بیٹا ہے, اس جس کو اب شاسن کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور مجوسی یہ رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ امام مہدی خراسان اور دیلشن کے درمیان میں کہیں غائب ہوا ہے. بالکل یہی عقیدہ شیعت کا عقیدہ ہے. شیعہ کا شیخ قمی امام کے غائب ہونے کے بارے میں اپنی کتاب اکمال الدین میں لکھتا ہے, من انکر القائم علیہ السلام فی غیبتی مثل ابلیس. جو ہمارے امام آل محمد کی غائب ہونے کا انکار کرتا ہے وہ ابلیس کی طرح ہے جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. شیعہ عقیدے کے مطابق ان کے گیارہویں امام حسن عسکری کے گھر محمد بن حسن بارہواں امام پیدا ہوا. پانچ سال کی عمر میں پہلی دفعہ غائب ہوا. شیعہ عوام سے غائب ہوا لیکن خاص شیعوں کو ملتا رہا. پھر دوبارہ عام و خاص سب سے غائب ہو گیا. اسی لیے شیعہ مغرب کی نماز سے لے کر رات تک اس غار کے سامنے کھڑے ہو کر اسے پکارتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. شیعہ کے نزدیک بارہویں امام کی زیارت کی خاص دعائیں ہیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں. مثلا بحار الانوار جو ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے, شیرازی کی کتاب کلمۃ المہدی میں, اور المزار الکبیر محمد المشہدی کی کتاب, مصباح الظاہر علی بن طاؤس کی کتاب میں مختلف قسم کی دعائیں موجود ہیں, جو دعائیں بارہویں امام کی زیارت کے وقت مانگی جاتی ہیں. آئیے ان میں سے ایک دعا کو سناتے ہیں. ظاہر کہتا ہے, اللہم طال الانتظار, اے اللہ امام کا انتظار کرنا بہت طویل ہو گیا, بہت عرصے سے انتظار کر رہے ہیں. وشمت بن الفجار وصعب علينا الانتظار, اللهم ارنا وجه وليك الميمون في حياتنا. اے اللہ امام کا انتظار بہت طویل ہو گیا, اس کا انتظار کرنا ہم پر بڑا بھاری ہو گیا. اے اللہ ہمیں اپنے پیارے دوست کا چہرہ دکھا ہماری زندگی میں. الغوث 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 یا صاحب الزمان حجرت لزیارتك الاوتان, مدد کر مدد کر مدد کر, اے مددگار اے صاحب زمان, تیری زیارت کے لیے میں نے بطنوں کو اور بلاد کو شہروں کو چھوڑا ہے. یا مولایا یبن الحسن ابن علی جئتک زائرا لک, اے میرے مولا اے حسن بن علی کے بیٹے میں تیری زیارت کے لیے آیا ہوں. یہ شیعہ کی بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ ہے کہ ان کا امام غائب ہوا, پہلے سورا غیبوبہ تھی پھر کبرا ہوئی, پہلے کچھ لوگوں سے غائب ہوا پھر پوری امت سے غائب ہو گیا. اب جو یہ غائب ہوا ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ دوبارہ ظاہر ہوگا. اس کا ظاہر ہونا شیعہ اثناعشری امامیہ کے دین کے بنیادی عقائد میں یہ عقیدہ شامل ہے. بارہواں امام دوبارہ ظاہر ہوگا. یہ تمام قدیم اور جدید شیعہ, پرانے شیعہ علماء اور موجودہ شیعہ علماء سب نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. ان کتب کی تعداد 50 سے زیادہ ہے. بلکہ اس عقیدے پر شیعہ الامامیہ کا اجماع ہے اور یہ شیعہ دین کی ضروریات میں سے ایک عقیدہ ہے. آئیے ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بارہواں امام صاحب جس کا کوئی دھرتی پہ وجود نہیں ہے وہ آئے گا تو کرے گا کیا. نمبر ایک, بارہویں امام کے اعمال شیعہ کتب کی روشنی میں, کاش انہوں نے جو اتنا چھپا کر رکھا ہے کوئی اچھے اچھے اعمال کرتے وہ آئے گا, زمین سے جنا ختم کرے گا, فساد ختم کرے گا, یہود و نصارہ سے جہاد کرے گا, بیت المقدس کو آزاد کروائے گا, اعمال بیان کر اس پر لوگوں کی زبان پر, اس کے لیے اس مفروضے ڈرامے کے لیے کوئی تحسین کے چند جملے نکل جاتے. لیکن ان ظالموں نے اس ظالم کے جو اعمال اپنی کتب میں بیان کیے ہیں, کیونکہ یہ اعمال کافر بھی ہے, بےمان بھی ہے, خبیث بھی ہے اور ظالم بھی ہے, اور جو کچھ اسے کہا جائے وہ کہنا بالکل جائز ہے کیونکہ اس کے دن میں اعمال ہی ایسے لگائے ہیں. آئیے وہ عمل سنیے کون سے. سب سے پہلے وہ کرے گا کیا, وہ آئے گا کس حالت میں, وہ نکلے گا کس حالت میں. تو کہتے ہیں جب ہمارا امام آئے گا تو بالکل ننگا ہوگا, اس کے جسم پر کوئی کپڑے نہیں ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تمہیں کہنا چاہیے تھا وہ آئے گا بڑا خوبصورت لباس ہوگا, خوشبوئیں اٹھتی ہوں گی, تم نے اس بدماش کا تعارف ہی ایسا کروایا کہ آئے گا تو ننگا ہو کر آئے گا. مبارک ہو تمہیں, تم اس کا انتظار کرو گے, تم اس کا استقبال کرو گے, اور سر سے پاؤں تک نہ اس کے سر پہ کچھ ہوگا, نہ جسم پہ کچھ ہوگا, نہ پاؤں میں کچھ ہوگا. تمہیں تمہارا امام مبارک. کہے گا کیا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کو منہدم کرے گا, اللہ کے نبی کے حجرے کو گرا دے گا, اور شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو سولی پر لٹکائے گا. نعوذ باللہ من ذلک. اب یہ عقیدہ ان کی کتاب بحار الانوار میں ملا باقر مجلسی جلد نمبر 53 صفحہ 39 پر لکھتا ہے. واجئوا الى یثرب فاهدموا الحجرا واخرجوا من بها وهما طريان, کہ امام سب سے پہلے مدینہ جا کر نبی کے حجرے کو گرائے گا, پھر قبروں کو پھاڑے گا اور ابو بکر عمر کی لاشوں کو نکالنے کا حکم دے گا, بقی قبرستان کی طرف دو لکڑیوں کو گاڑے گا اور اس پر ابو بکر عمر کو سکولی پہ لٹکا دیا جائے گا. ابو بکر عمر ان کو سولی پہ لٹکانے کے بعد پھر یہ بارہواں امام ان کے نیچے آگ جلائے گا اور آگ جلا کر ان کو جلا ڈالے گا. محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر, میرے نبی کے پاکیزہ صحابی, میرے نبی کے وہ صحابی جن پر انبیاء کے بعد ان سے بہتر شخص پر کبھی سورج طلوع نہیں ہوا, جو زندہ رہے تو محمد کے ساتھ رہے علیہ الصلوۃ والسلام, مرے تو مرنے کے بعد بھی زندگی بھی قدموں میں گزاری اور مرنے کے بعد بھی نبی کے قدموں میں دفن ہوئے. لیکن یہ ظالم, یہ خبیث, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آئے گا, اللہ کے نبی کے حجرے کو گرائے گا, ابو بکر عمر کو نکال کر سولی پر اٹکائے گا اور پھر ان کے نیچے آگ جلائی جائے گی. یہی عقیدہ شیعہ کا شیخ الاحسائی اپنی کتاب الرجعہ صفحہ نمبر 186 پر ایک روایت بیان کرتا ہے. مفضل حضرت جعفر سے روایت کرتا ہے, قال المفضل یا سیدی ثم یصیر المہدی الى عین, اے میرے سردار وہ مہدی پھر کہاں جائے گا. قال, تو کہا جعفر صادق نے بقول ان کے, اور وہ بری ہیں ان کے جھوٹ سے, قال علیہ السلام الى مدینہ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ امام میرے دادا کے شہر مدینۃ الرسول میں پہنچے گا. فیقول اور کہے گا یا معشر الخلائق هذا قبر جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو میرے جد امجد کی قبر ہے. فیقولون وہ کہیں گے نعم ہاں یا مہدی آل محمد, اے مہدی آل محمد یہ انہی کی قبر ہے. فیقول وہ کہے گا ومن معه فی القبر, یہ جو ان کے ساتھ قبریں ہیں یہ کس کی ہیں, کون ہے اس کے ساتھ جو حجرے میں ان کے ساتھ ہیں. فیقولون صاحبہ, یہ اس کے ساتھی ہیں. ابو بکر و عمر, ابو بکر و عمر زندگی کے بھی ساتھی ہیں اور مرنے کے بعد کے بھی ساتھی ہیں. فیقول وہ کہے گا اخرجوہما من قبریہما فیخرجان طریین, ان دونوں کو ان کی قبروں سے نکالو. فیخرجان طریین وہ سر و تازہ باہر نکلیں گے. فیکشف عنہما اکفانہما ان کے کفنوں کو پھاڑ کر اتار دیا جائے گا. ویأمر برفعہما علی دوحۃ یابسۃ, ان کو حکم دیا جائے گا کہ ان کو سوکھے ہوئے درخت پر لٹکا دیا جائے. فیصلبہما علیہا, دونوں کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. دوسری روایت سن گے وہاد القائم یعنی ایمان, قائم سے مراد آپ نے گاڑیوں پر سپیکر دیکھے ہوں گے, ان کی مجالس کے اشتہارات دیکھے ہوں گے, یا قائم آل محمد. وہاد القائم هو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والكافرين فيخرج اللات والعزى فيقتلهما انا لله وانا اليه راجعون. نقل کفر کفر نباشی, کہ یہ جو ان کا بارواں ایمان ہے یہ شیعوں کے دلوں کو شفا دے گا, تسکین دے گا, ٹھنڈ پہنچائے گا, کیسے ظالموں اور کافروں سے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دو قبریں ہیں, فیخرج اللات والعزى, یہ لات اور عزى ہیں, ان دونوں بتوں کی, ان دونوں بتوں کو ان قبروں سے نکالا جائے گا, اور اس سے مراد ابو بکر عمر ہے. اللہ کے نبی کے اصحاب کو یہ گالیاں جو ان کے عقیدے کا اساس ہے, جو ان کے بنیادی عقائد کے اندر شامل ہے, کہ محمد علیہ السلام کے جو یہ صحابہ ہیں یہ لات عزى ہے, اور ایک کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ فرعون اور حامان ہیں, یہ ان کو نکالے گا اور ان کو نکالنے کے بعد مارے گا. آئیے کچھ مزید اسی عقیدے پر کچھ مزید حوالے میں آپ کو سناتا جاؤں, اور اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیے, اپنے ایمان کو تولیے کہ آپ بھی مسلمان ہیں, آپ بھی کلمہ گو ہیں, ان کے ان تمام کفریات کے باوجود آپ کا ان سے کیا سلوک ہے. یہ میرے ہاتھ میں ایک اور کتاب حق الیقین اسی خبیث ملا باقر مجلسی کی, علیہ من اللہ ما یستحق, اور اس کا صفحہ نمبر ہے 464. اس 464 پر وہ سائل پوچھتا ہے کہ پھر ہمارا وہ امام کہاں جائے گا. یہی روایت میں نے آپ کو سنائی ہے, اسی سے ملتی ہوئی دوسری روایت ہے کہ وہ پھر فوراً مدینہ پہنچے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑا ہوگا, پوچھے گا اے گروہ ناس یہ قبر تو میرے بزرگوار کی ہے, جواب دیں گے ہاں اے مہدی. پھر پوچھے گا کہ یہ سات کون لوگ ہیں, جواب ملے گا یہ سات تو ہیں, یہ ان کے ساتھی ہیں, یہ ابو بکر عمر کی قبریں ہیں. تو ان کو نکالا جائے گا, نکالنے کے بعد درخت پہ ٹانگا جائے گا, وہ سوکھا ہوا درخت ہرا اور بھرا ہو جائے گا. یہ حکم دیں گے لوگوں سے کہ اب تو ان سے الگ ہو جاؤ, لوگ ان سے الگ ہونے کا انکار کر دیں گے. پھر وہ ان کو درے مارے گا, پھر ان پر کوڑے برسائے گا, اور پھر آخر ان کو جلا ڈالے گا. یہ دوسری کتاب میرے ہاتھ میں بصائر الدرجات, جس کو محمد شریف بن شیر محمد اشاہ سوری, محمد شریف بن شیر محمد اشاہ رسولگی نے لکھا ہے, اور اس کو شائع کیا ہے مکتبۃ الساجد شمسہ آباد کالونی ملتان سے. اس کا صفحہ نمبر 81 ہے کہ یہ امام مدینے پہنچے گا. اللہ اکبر, مدینے پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی کے حجرے کو گرائے گا, حکم دے گا قبروں کو کھودنے کو, قبریں کھودی جائیں گی, اپنے ہاتھوں سے خود کھودے گا, اور قبریں کھودنے کے بعد ابو بکر و عمر کو نکالیں گے تو تر و تازہ نکلیں گے, اصلی حالت میں ہوں گے, کفن اتار دیے جائیں گے, بہت بڑے وہ سیدھا درخت پہ لٹکا دینے کا حکم دے گا. لٹکانے کے بعد درخت ہرا بھرا ہو جائے گا, پھل دے گا, شاخیں بلند ہو جائیں گی. ان کے ماننے والے کہیں گے خدا کی قسم یہ شرف حق ہے, ہم ان سے محبت اور ولایت میں کامیاب ہوئے, ہمارے دل میں ان کے خلاف ایک رائے کے برابر بھی نفرت نہیں. وہ آ کر ان کی زیارت کریں گے, ان کے محبوب اکٹھے ہوں گے, تو مہدی کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جو شخص رسول اللہ کے ساتھیوں کو دوست رکھتا ہے وہ ایک طرف ہو جائے, مخلوق دو حصوں میں بٹ جائے گی, ایک ماننے والے دوسرے نہ ماننے والے. مہدی ان کے دوستوں سے کہے گا ان سے بیزاری کرو, وہ کہیں گے ہم بیزاری نہیں کرتے, ہم ان کے حق میں کچھ نہیں کہتے, یہ اللہ کے پیارے ہیں, آپ کے نزدیک اللہ کے نزدیک ان کی بڑی قدر ہے اور ان کی فضیلت بھی ہم پہ ظاہر ہو چکی ہے. جب وہ انکار نہیں کریں گے تو پھر مہدی ان کی لاشوں کو جلا ڈالے گا. تیسرا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں, یہی کتاب اس کا صفحہ نمبر 80 ہے کہ وہ وہاں پر پہنچے گا. وہی روایت کو پھر دہرایا گیا کہ قبروں کو پھاڑے گا, قبروں سے لاشیں نکالے گا, لاشیں پر و تازہ ہوگی. یہ لاشیں کن کی لاشیں ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کی, جو کائنات کے افضل ترین انسان, انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام, جن کو نبی بیماری کی حالت میں اپنے مسلح پہ کھڑے کرتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا, کیا اس وقت عباس موجود نہ تھے؟ کیا اس وقت عقیل موجود نہ تھے؟ کیا اس وقت علی اور حسن و حسین موجود نہ تھے؟ انہوں نے بڑھ کر کیوں نہیں کہا اللہ کے نبی اپنے گھر کی حکومت کو گھروں میں کیوں بانٹ رہے, بلکہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ اللہ اس کا رسول اور مومن راضی نہیں ہوتا کہ جس قوم کے اندر ابو بکر ہو اس قوم میں ابو بکر کے ہوتے ہوئے مسلح امامت سے کوئی اور جڑ جائے. اتنی عظیم ترین ہستی ہیں کہ اگر ان کی تعریفیں اور ان کی صفات کو بیان کرنا شروع کر دوں منہ تھک جائیں, راتیں گزر جائیں, لیکن ان کی تعریفوں کا حق ادا نہ ہو سکے. اور یہ ظالم اپنے اس بارے خبیث کے بارے میں عقیدہ بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے حجرے کو توڑے گا, اللہ کے نبی کے حجرے کو توڑ کر پھر وہ ان پیاری ہستیوں کی لاشوں کو باہر نکالے گا, ان کو سوکھے ہوئے درختوں پہ لٹکائے گا, ان کے جسموں کو آگ لگائے گا. اس سے بڑا فرعون کون ہے؟ اس سے بڑا قارون کون ہے؟ اس سے بڑا شداد کون ہے؟ یہ کائنات کا بدترین انسان ہے. یہ بارواں امام کو وقت کے ولی نہیں, یہ وقت کے شیطان سے بھی بڑا خبیث ہے, جو محمد کے اصحاب کے بارے میں کہتا ہے کہ میں یہ عمل کروں گا اور یہ جو اس کے بارے میں یہ عقیدے اپنی کتابوں میں رکھتے ہیں, اللہ کی قسم یہ بدترین انسان ہیں, یہ کائنات کے خبیث ترین انسان ہیں. ان سے تعلق داری, ان سے رشتہ داری, ان سے لین دین, ان سے محبت کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو, آپ کے اصحاب کی محبت کو اپنے سامنے رکھنا, جن کے عقیدوں کی جٹائی یہاں تک ہو کہ اللہ کے نبی کے اصحاب کو مرنے کے بعد بھی ان کی لاشوں کو نکال کر جلا دیا جائے, اور پھر میں ان سے دوستیاں بھی کروں, میں ان سے تعلق بھی رکھوں, میں ان سے لین دین بھی کروں, میں ان سے پیار بھی کروں, میں ان سے رشتہ داریاں بھی کروں, میں ان کی محفل اعضاء میں شریک بھی ہوں, ان کے مجلس ذکر کو آباد بھی کروں, ان کے ماتم کے جلوسوں کو دیکھنے کے لیے جاؤں بھی, ان کی سبیل حسین سے پانی بھی پیوں, تو پھر میں اپنے ایمان کی خیر مناؤں. اگر ان کفار کی نفرت میرے دل میں نہیں ہے تو پھر اللہ کی محبت بھی میرے دل میں نہیں. لا تجد قوم یؤمنون باللہ, یہ ہو ہی نہیں سکتا. بندہ اللہ سے محبت کرتا ہو, محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہو, آپ کے اصحاب سے محبت کرتا ہو, اور پھر ان سے بھی محبت کرتا ہو جو اللہ کے بھی دشمن, محمد کے بھی دشمن, اصحاب کے بھی دشمن, علی کے بھی دشمن, حسنین کے بھی دشمن. یہ ہو نہیں سکتا. ایک دل کے اندر اللہ کی محبت بھی ہو اور اللہ کے دشمنوں کی محبت بھی. اگر اللہ کے دشمنوں کی محبت ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں, اور اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی محبت کے ساتھ آپ نے ان ظالموں کی محبت کو بھی جگہ دے رکھی ہے تو یہ منافقین کا ایمان ہے, اس کی اسلام کے نظام کے اندر کوئی قیمت, کوئی قدر, کوئی ترازو نہیں لگے گی. آئیے اس امام کا تیسرا کام سنیں, کام دیکھیں کتنے شاندار ہیں. کہیں وہ اللہ کے نبی کے حجرے کو گرا رہا ہے, کہیں آپ کے پاکیزہ ساتھیوں کی قبروں کو پھاڑ رہا ہے, اور یہ بےمان اب تیسرا کام کرنے لگا ہے, وہ بھی سن لیجیے. صفا مروہ کے درمیان آئے گا, صفا و مروہ کے درمیان اللہ کے گھر کے حاجی دوڑتے ہیں, حج کرتے ہیں, اور وہ حاجی حج کر رہے ہوں گے. ملا باقر مجلسی اپنی کتاب بہار انوار جلد نمبر 53 صفحہ 40 پہ لکھتا ہے کہ یہ امام اپنی تلوار سے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے والوں کی گردنوں کو کاٹ ڈالے گا, سارے حاجیوں کو قتل کر دے گا. یہ امام ہے یا شیطان ہے؟ یہ انسان ہے یا خنزیر ہے جو خبیث اللہ کے گھر کے حاجیوں کو قتل کرے؟ ایک مسلمان کو قتل کرنا, ایک عام مسلمان کو قتل کرنا, مواحد کو قتل کرنا ہمیشہ کی جہنم ہے, اللہ کا غضب ہے. ایک انسان کا قتل جان بوجھ کر, ایک انسان کا قتل جان بوجھ کر جہنم ٹھکانہ بنا دیتا ہے, اور ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے. اور یہ قتل کس کو کر رہا ہے؟ جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب حاجی اپنے گھر سے حج کے لیے نکلتا ہے پھر وہ اللہ کے وسط میں, اللہ کے گروہ میں, اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن کو حج قتل کرنے کے لیے نکلا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کا قافلہ لے کر چل رہے ہیں. ایک حاجی اپنی سواری سے نیچے گرتا ہے, اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, اور وہ ہڈی ٹوٹنے کے بعد فوت ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کو میرے پاس لے آؤ, اس کو احرام کی ان چادروں میں دفن کر دو, اس کا سر نہ ڈھانپنا, اس کو خوشبو نہ لگانا. سیأتی یوم القیامہ ملبیا, یہ حاجی ہے اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے نکلا ہے, قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو اللہ کی حج کا جو تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, یہ اس کی زبان سے نکل رہا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جو حج پہ جاتا ہے وہ اللہ کے وفد میں شامل ہو جاتا ہے. اور حج مبرور نہیں سرہ جزاء الا الجنہ, جس کے حج کو اللہ قبول کر لیتا ہے اس کو بدلے میں سوائے جنت کے کچھ نہیں عطا کرتا. اس کی نیکی اتنی بڑی ہے کہ اس کا مقابلہ اگر ہوتا ہے تو اللہ کی جنت سے کیا جاتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حاجی حج کر کے واپس لوٹتا ہے, وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا, کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں رہتا. اور یہ شیطان لعین, یہ خبیث, ملا باقر مجلس کی اپنی کتاب بہار انوار میں اس بےمان کا تیسرا کام نقل کرتا ہے کہ یہ اٹھ کر اللہ کے گھر کے حاجیوں کا قتل عام کرے گا, بیت اللہ کے اندر جہاں پر کفار مکہ بھی قتال کو جائز نہیں سمجھتے تھے, جہاں پر کفار مکہ بھی پناہ لینے والے کو امان کے اندر سمجھ دیتے تھے کہ ہم نے امان میں آ گیا, اس سے قتال نہیں کر رہا, اس سے جنگ نہیں کرنی. اور جس کو تم چیخ چیخ کر پکارتے ہو یا قائم آل محمد, یا صاحب الزمان ادرکنی, یا صاحب الزمان, جس کے تم نام کے آوازیں بلند کرتے ہو, دعائیں مانگتے ہو, آٹے کے اندر رکے بنا بنا کر دریاؤں میں پھینکتے ہو کہ مچھلیوں تک پہنچا دے گی, اس ظالم کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ آ کر اللہ کے گھر کے حاجیوں کو قتل کرے گا, صفا و مروہ کے درمیان, وہ بھی بیت اللہ شریف کے اندر. لا الہ الا اللہ. آئیے چوتھا کام اس امام کا سنتے ہیں جس کو شیعہ علی نعمانی اپنی کتاب الغیبہ میں لکھتا ہے, کیف بکم لو قد قطعت ایدیکم وارجلکم وعلقت فی الکعبہ ثم یقال لکم نادوا نحن سراق الکعبہ, کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہیں, کس کو, ادھر ابھی حاجی قتل ہوئے تھے, اب آگے چلیں حاجیوں سے کام آگے نکل سکے, جو بیت اللہ کے قابل ہیں, جو بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں, جو بیت اللہ میں رہتے ہیں, بیت اللہ کی صفائی ستھرائی, اس کو پاک و صاف رکھتے ہیں, اللہ کے گھر کے حاجیوں کی خدمت کے لیے ہم سنتوش ہیں, ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ امام غائب آئے گا, بیت اللہ کے خادموں کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ کر کعبے میں لٹکا دے گا. کیوں کہ یہ بیت اللہ کے خادم ہیں, پہلے حاجیوں کو مارا, پھر حج کرنے والی جگہ کے خدام کو قتل کیا, کیونکہ وہ کہے گا کہ یہ کعبہ کے چور ہیں. شیعہ کے امام شیخ مفید نے کتاب الارشاد میں اور توسی نے اپنی کتاب غیبہ میں لکھا ہے, اذا قام المہدی هدم المسجد الحرام. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے ایک گھر کو بنایا، اللہ کی کسی مسجد کو بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، اور جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے، جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے، اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے جوار میں جنت الفردوس میں جگہ دے گا. اور اللہ مالک خود کہتے ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے، اس سے بڑا ظلم کرنے والا اور کون انسان ہے جو اللہ کے گھروں میں اللہ کے ذکر سے منع کرتا ہے، یعنی وہ ظالم ترین انسان ہے. اگر تمہارے اس بار امام کو ظالم کہا جائے، قرآن کی آیت کے مطابق ہے کہ وہ ظالم انسان ہے جو اللہ کے گھروں میں اللہ کے ہونے والے ذکر کو پسند نہ کرے، عام گھر میں، عام اللہ کی مسجد، چھوٹی سی مسجد ہو اور وہاں پہ وہ شور شرابہ کرے، اللہ کا ذکر نہ ہونے دے، یہ ظالم انسان ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. اور اس بےمان ظالم کے بارے میں کیا تصور کریں گے جو بیت اللہ کے حجاج کو قتل کرتا ہے، جو بیت اللہ میں خون بہاتا ہے، جو بیت اللہ کے خادموں کے ہاتھوں کو کاٹتا ہے، اور پھر اذا قام المہدی، خدام کو مارنے کے بعد اب جب یہ مہدی ظاہر ہوگا، حضن المسجد الحرام، بیت اللہ کو گرا دے گا، منہدم کر دے گا. حجرہ رسول کو گرایا تھا، شیخین کی قبر کا پھاڑا تھا، حاجیوں کو قتل کیا تھا، اور اب یہ ظالم اللہ کے گھر کو، مسجد حرام کو، بیت اللہ کو گرانے کے لیے بڑھ رہا ہے. اس کو کیسے امام مان لوں، اس لعین کو، اس شیطان کو، اس خبیث کو، اس ملعون کو کیسے میں محمد کی آل میں سے تسلیم کر لوں، یہ تو شیطان کی آل سے بھی آگے بڑھ چکا ہے. اتنی ضرورت تو کسی نے نہیں کی جو تم اس کے بارے میں عقیدہ پیش کر رہے ہو کہ یہ مہدی کھڑا ہوگا. ہدم المسجد الحرام، مسجد حرام کو جہاں پر ایک نماز پڑھی جائے اللہ اکبر، لاکھ نماز کا ثواب مل جاتا. اتنی عظیم مسجد جہاں پر حجر اسود ہے، جہاں پر زمزم ہے، جہاں پر صفا مروہ شعائر اللہ ہے، اس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ظالم اٹھے گا؟ ہاں، تمہارے دادا نے کوشش کی تھی، تمہارے دادا نے، ابراہیم نے کوشش کی تھی، ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا اللہ کی مسجد حرام کو گرانے کے لیے. شاید تمہارا یہ بارہواں امام بھی اسی ابراہیم کی نسل سے ہے. جو ہی وہ لے کر لشکر بڑھا، اللہ نے ہاتھیوں کے مقابلے پہ چڑیوں کو بھیجا. ارن سورا کیف، تم دیکھتے نہیں دیر کے ساتھ اللہ کا سلوک کیا تھا؟ چڑیے اپنے پاؤں سے کنکریاں پھینکتی تھی، وہ ہاتھی کو کیسے بنا دیتی تھی جیسے توڑی ہو، بھوسا ہو. پورے لشکر کو مالک نے برباد کر کے رکھ دیا. اور تم اپنے امام کے بارے میں وہی ابراہیم والی بات کہتے ہو کہ یہ امام بھی آئے گا. ہدم المسجد الحرام، یہ مسجد حرام کو گرا دے گا، منہدم کر دے گا. وقت ایدی بنی شیبہ وعلقها الکعبہ وكتب علیها هؤلاء سراق الکعبہ، مسجد حرام کو گرانے کے بعد بنی شیبہ جو اس بیت اللہ کے خدام ہیں، ان کے ہاتھوں کو کاٹے گا، پاؤں کو کاٹے گا، اور ان کو کعبے کے ساتھ لٹکا دے گا، اور اس کے اوپر لکھ دے گا یہ کعبہ کے چور ہیں. آئیے ایک اور روایت سنیے. انہ یجرد السیف علی عاتقہ ثمانیۃ اشہر یقتل حرجا فاول ما یبدا ببنی شیبہ فیقطع ایدیہم ویعلقها فی الکعبہ وینادی منادی ہؤلاء سراق اللہ. انہی بنی شیبہ کا پھر ذکر کرتے ہیں کہ ان کو، ان کے ہاتھوں کو کاٹ کر، پاؤں کو کاٹ کر پھر لٹکا دیا جائیں گے اور آوازیں لگا دی جائیں گی کہ یہ اللہ کے چور ہیں. آئیے اس کا ایک کام اور بیان کر کے اس خبیث کی گندے تذکرے کو بند کرتے ہیں. لیکن یہ عمل سننے سے پہلے اپنے دلوں کو تھامنا، اپنے کلیجوں پہ ہاتھ رکھنا کہ یہ ظالم، ان ظالموں کا ظلم، ان کافروں کا کفر کتنا بڑھنے لگا ہے. ایک کام کیا کرے گا ملا باقر مدرسی اپنی کتاب بہار الانوار میں روایت نقل کرتا ہے، عن عبد الرحمن عن ابی جعفر علیہ السلام انہ قال اما لو قد قام قائمنا، یعنی امام، امام غائب جب ظاہر ہوگا، لقد ردت الیہ الحمیرہ، حمیرہ حمرا کی تصغیر ہے اور یہ نام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حضرت عائشہ کو حمرا کہہ کر پکارا کرتے تھے آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے، حتی یجلدہا الحد. پھر یہ امام عائشہ کو نکالے گا، اس کی قبر کو پھاڑے گا، اس کو نکال کر اس پر ذلہ کی حد کو قائم کرے گا. مومنوں کی ماں عائشہ، کون عائشہ؟ تم کیا جانو اس کی عزت اور قدر کو؟ تم متع کی اولاد، ولد الزنا، تمہیں ماؤں کی قدروں کا کیا علم؟ اور وہ ماں بھی وہ جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص نے سوال کیا، اللہ کے نبی کائنات میں سب سے بڑھ کر آپ پیار کس سے کرتے ہیں؟ سب سے بڑھ کر پیار کائنات میں آپ کس سے کرتے ہیں؟ کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے بڑھ کر پیار حضرت عائشہ سے. کچھ لوگوں نے آ کر کہا، کچھ امہات المومنین نے اللہ کے نبی کو کہا کہ کیا بات ہے، جب آپ عائشہ کے گھر میں ہوتے ہو، جب آپ عائشہ کے گھر میں ہوتے ہو، یہ سارے اصحاب کرام تحفہ لے کر آتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں کہ جس دن باری عائشہ کے گھر میں ہوگی اصحاب آپ کو تحفہ دیا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ ہی اللہ کے نبی کی باری کے انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ جب قرآن اترتا تھا وہ بھی عائشہ کے بستر پہ اترتا تھا، جبرائیل آیا کرتا تھا، قرآن لایا کرتا تھا، عائشہ کو سلام کہا کرتا تھا اور پھر رب کا کلام سنایا کرتا تھا. وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے آخری ایام میں پوچھتے ہیں اپنی بیویوں سے، میری باری کہاں ہے، میری باری بیوی کہاں ہے؟ باقی بیویاں سمجھ گئی اللہ کے نبی کے مقصد اور خوشی اجازت دیتی ہیں عائشہ کے پاس رہنے کی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی فوت ہوئے، آپ کا سر مبارک میری چھاتی سے لگا ہوا، آخری ایام میرے سر پر آ رہے، میرے حجرے میں دفن ہوئے، میرا چبایا ہوا مسواک آپ نے چبایا. اور یہ ظالم حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ حضرت عائشہ پر زنا کی حد کو قائم کرے گا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب حیات القلوب اسی خبیث ملا باقر مجلسی کی، جو ایران سے، بلکہ یہ طبع جو ہے یہ لکھنؤ انڈیا سے شائع ہوا ہے. اس میں وہ لکھتا ہے کہ ابن باغوی سے معتبر سند کے ساتھ روایت حضرت صادق سے کہ تین اشخاص ہیں جنہوں نے رسول خدا پر جھوٹ بوسہ باندھا، ابو ہریرہ، انس بن مالک اور عائشہ. اور حضرت قائم آل محمد بعد ظاہر ہوں گے، یعنی بارہواں امام، تو حضرت عائشہ کو زندہ کریں گے اور ان پر زنا کی حد کو جاری کیا جائے گا. جس کی برات کے لیے اللہ کا قرآن اترا، جس کی صفائی اللہ کے قرآن حکیم نے دی، یہ بےمان ظالم اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس پر زنا کی حد کو جاری کیا جائے گا اور اس نے اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ جھوٹ باندھا. ابو ہریرہ، انس بن مالک اور عائشہ نے اللہ کے نبی کی طرف غلط احادیث کو منسوب کیا. یہ وہ بارہواں امام کا عقیدہ ہے جو شیعہ کے بنیادی عقیدوں میں شامل ہے. ان کے قدیم اور جدید تمام علماء نے اس کو بیان کیا ہے اور یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے. اس کے بارے میں یہ عقیدے رکھنا انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، بلکہ یہ عقیدے تو شیطان کے بھی نہیں ہوں گے جو عقیدے انہوں نے اپنے ایمان کے نام منسوب کیے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں اصحاب کرام کی محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر اس باطل عقیدے سے دور رکھے جو عقیدہ ہمیں جہنم کی طرف لے کر جائے. اور پھر اپنی آخری بات، پہلی بات کو دوبارہ پھر آخر میں دہراتا ہوں کہ یہ تمام عقائد سازش ہیں یہودیوں کی مسلمانوں کے اندر داخل کر کے ان کو ان کے دین سے دور کر کے ان کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے. اللہ ہمیں یہودیوں کی سازشوں کو پہچان کر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ تصیر صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر دیں. دو تین چیز صرف بتانا چاہتا ہوں, سوال ہو تو ہاتھ اونچا کیجئے. اور ہر دفعہ میں کہتا رہتا ہوں اور بھائی اسپورٹس مین بھی اور دوسرے بھی بھائی کہتے رہتے ہیں کہ صرف سلام اور سلام کا جواب ٹیکس میں رہنے دیجیے, کیونکہ آپ ٹیکس کنسنٹریشن لیکچر پہ ہونا چاہیے انشاءاللہ. اور دوسری بات ہے کہ سلام جب لکھتے ہیں تو اے ایس ابریویشن نہ کیجیے. میں نے ٹیسٹ بھی کیا تھا مگر لگتا ہے کہیں بار بہنوں کو سمجھ نہیں آ رہی. سلام کو آپ ابریویٹ نہیں کر سکتے. اگر کرنے کو بتایا جاتا تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ آپ سلام اور اس کا جواب وغیرہ جو بھی ہے اسلامی تو وہ ابریویٹ آپ کر سکتے ہیں, مگر کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ لکھا ہوا تو آپ ابریویٹ نہ کیجئے. اگر سلام نہ لکھنا آتا ہو اور بہت سلو ہے ٹائپنگ میں تو آپ کاپی کر سکتے ہیں ہمارا سلام اور جواب کا. جزاکم اللہ خیرا. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ادھر ٹیکسٹ میں میں نے بتایا تھا کہ لعنت وغیرہ وغیرہ آپ مت لکھا کریں, جو بھی ہو بیٹھنے دیجیے ان کو ادھر. اور دعویٰ جو ہوتا ہے اس طرح نہیں کیا جاتا, دعویٰ پیار محبت سے ہوتا ہے. اور گالی گلوچ سے نہیں ہوتا. جزاکم اللہ خیرن, گڈ بائے ٹو یو, آپ آ جائیں. جزاکم اللہ خیرن.
ہلو, السلام علیکم سر. سر کوئی بندہ ادھر جو بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, مجھے وہ مجھے غسل کے یہ فرائض اور سنتے بتا سکتے ہیں پلیز؟ اگر مہربانی ہو تو مجھے بتا دیں. بھجن کسی کو نہیں آتی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیرا ساحل آپ ادھر, آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ ہاتھ اونچا کیجئے پھر سوال کیجئے. ہاتھ اونچے بغیر آپ نے جمپ کر دیا. گڈ بوائے فیو, آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ آ جائیں. اور تیرا ساحل آپ ایسے کہیجئے کہ آپ کا ہاتھ اونچے کیجئے پھر سوال پوچھے. اور ادھر ایک خواہش انڈرسکور آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو اگر کمنٹ ہی صرف لکھنی ہے تو آپ کو میں ابھی ریڈ ڈاٹ دیتا ہوں. خاموشی سے بیٹھیں اور سوال کرنا ہے تو سوال پوچھئے, اور کوئی کمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
محمد صاحب آپ بتا دیں غسل کرنے کے سنت اور فرائض کیا ہیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ امریکہ کا جال ایران پر حملہ کرے تو کیا ہم لوگوں کو ادھر جہاد کرنا چاہیے یا چپ کر کے تماشا دیکھنا چاہیے؟ کیونکہ ہیں تو یہ لوگ لانتی اور خمینی کی پیداوار ہیں, اور خمینی بھی بڑا زبردست قسم کا گستاخ تھا صحابہ کا. یہ میرا سوال ہے. جی شکریہ.
امریکہ ایران پر حملہ کرے کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ دونوں ایک ہی نسل سے ہیں, وہ یہودی ہے, یہودیوں کی پیداوار ہیں. یہ سب ڈرامہ بازی ہے. جہاد ہوتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. تو یہ خود اللہ کے کلمے کے دشمن ہے. انہوں نے اللہ کے کلمے کو کیا بلند کرنا. ایجنسیوں کی لڑائیاں جہاد نہیں ہوا کرتی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر سے بتا دیتا ہوں, اگر کسی کا سوال ہو تو آپ ہاتھ اونچے کیجئے. اگر بہن کا سوال ہے تو پھر ہاتھ اونچے کیجئے, اور جب آپ کا وقت آتا ہے تو آپ ٹیسٹ کیجئے. اور کرٹیکل آپ کے پاس تو مائک ہے, آپ سوال کیوں نہیں کر سکتے مائک پہ آ کے؟ مجھے پتا ہے آپ کا سوال ہے. ابھی آپ اتنا سارا ٹیکسٹ نہ دیجئے, ہم نے پڑھ لیا ہے, دیکھ لیا آپ کا ٹیکسٹ کو. اسپرسن بھائی آپ کا ان کا جو سوال ہے آپ پڑھ لیں ذرا اور سوال کا جواب دیجیے. جزاک اللہ خیر.
جن گیارہ امام کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ اللہ کے نبی کے کچھ اصحاب تھے, حضرت علی, حسن و حسین, پھر صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین تھے, اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بد کلامی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا, بلکہ وہ تو آپس میں وہ حمہ و بینہم پیار و محبت کرنے والے, ادب و احترام کرنے والے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے اولادوں کے اگر نام آپ دیکھیں, حضرت حسن کے اولاد کی, حضرت حسین کے اولاد کی, اور باقی ائمہ کے بھی کثرت سے ابو بکر نام رکھے ہیں, عمر نام رکھے ہیں, عثمان نام رکھے ہیں, حضرت علی نے بھی اپنے بچوں کے اس طرح کے نام رکھے ہیں. یہ جو بعد کے آنے والے لوگ ہیں انہوں نے ان کے نام جھوٹ منسوب کیا ہے اور وہ اس جھوٹ سے بری ہیں. واللہ اعلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً میرا ہی نمبر تھا, میری آواز آئی تو لکھے گا پلیز, مجھے سوال کرنا ہے. کوئی لکھیں گے برائے مہربانی کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ اس وقت میں میک پر ہوں. ویسے جزاک اللہ خیرن. شیخ محترم, ایک درد مندانہ آپ سے ایک اپیل اور ایک سوال ہے. اکثر ہمارے سلفی بھائی جذبات میں قابو میں جذبات کو قابو میں نہیں رکھتے اور مختلف قسم کے کامنٹس پاس کرتے ہیں, لکھتے ہیں. جو لوگ چاہے شیعہ ہو یا خاگیانی ہو یا مختلف لوگ ہوں آتے ہیں, اس میں بھی اپنے آپ کو برابر کا شامل کرتا ہوں, مجھ سے بھی یہ غلطیاں بار بار ہوتی ہیں. تو آپ ہمیں نصیحت کیجیے گا اور یہ بتائیے گا کہ دعوت دین کا کام کس طریقے سے کیا جائے, اس کے اندر جو حکمتیں ملحوظ رکھنی ہیں وہ کون سی حکمتیں ہیں, اور کس طریقے سے ہم کو صبر کرنا ہے, اور کس پیار و محبت کے ساتھ لوگوں کے سامنے دعوت دین کا کام کرنا ہے. اس پر آپ تھوڑی سا روشنی ڈالیے گا. اللہ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دیکھیے, ٹیکسٹ کے اندر کسی شخص کے بارے میں برے جملے لکھنا, اس کو گالیاں لکھنا, یہ ہمارا مذہب نہیں ہے, یہ ہمارا دین نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت کوڑا پھینکتی رہی, بار بار پھینکتی رہی, اور ایک دن نہیں پھینکا تو آپ نے رک کر پوچھا تو پتہ لگا بیمار ہے, عیادت کی جا کر. تو ہم نے جب کسی کو دعوت دینی ہے اپنی بات کو بالکل سیدھا سامنے رکھنا ہے, بات کے اندر ٹیڑھ اور کجی اور کمی نہ ہو, بلکہ بات بالکل وہی ہو جو رسول اللہ علیہ وسلم نے کی. لیکن تو کافر اور تو فلاں کافر, فلاں کافر, کافر کافر, شیعہ کافر, جو نہ مانے وہ بھی کافر, یہ ہمارا طریقہ دعوت نہیں ہے. ہاں, کیونکہ اب ہماری جو گفتگو ہے سامعین ہیں, وہ اہل سنت ہیں, اور ان کو فتنے اور شر کے بارے میں آگاہ کرنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں مجبوری ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر جو عقائد جو ہمارے اہل سنت وقت نہ ہونے کی بنا پر, وہ کتب دستیاب نہ ہونے کی بنا پر ان کو پڑھ نہیں سکتے, تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے سارے عقیدوں کو کھول کھول کر بیان کر دیں. جیسے خلیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں ہمیشہ اللہ کے نبی سے فتنوں اور شر کے بارے میں پوچھتا تھا, اس ڈر سے کہ کہیں میں بے علمی کی بنا پر اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو ان عقیدوں کو بیان کرنا اپنے اہل سنت کو جگانے کے لیے تو درست ہے, ان کو بتانے کے لیے, لیکن جب ہم کسی شیعہ بھائی سے گفتگو کریں گے, ان کو دعوت دیں گے, تو ان کو ان کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے پیار اور محبت سے, بھائی یہ قرآن کہتا ہے اور یہ تیری کتاب کہتی ہے, اب تو خود فیصلہ کر لے کیا حق ہے. اپنے سنی بھائیوں کو صحیح آئینہ دکھانا, ان کو جھنجھوڑنا, ان کو جگانا, ان کی غیرت کو زندہ کرنا ایک اور معاملہ ہے, اور کسی کو دعوت دینا ایک اور معاملہ ہے. دعوت انہی اصولوں پر ہی دی جائے گی جن اصولوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. بات بالکل کھری واضح ننگی ہوگی, بات کے اندر کوئی لوچ, کوئی ٹیڑھ, جی ٹھیک ہے جی, آپ بھی ٹھیک ہیں, ہم بھی ٹھیک ہے, کچھ ایسے کر لو, کچھ مان لو, کچھ پر دعوت نہیں دی جائے گی. دعوت حق یہی ہے, لیکن اپنے بھائیوں کو جگانا کچھ اور معاملہ ہے, کفار کو دعوت دینا کچھ اور معاملہ ہے, اہل بدعت اور اہل شرک کو دعوت دینا کچھ اور معاملہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو سامنے رکھ کر ہی دعوت دی جائے گی. واللہ اعلم.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ شیعہ کے جنازے میں اگر مجبوری ہو تو بندہ جا سکتا ہے, حالانکہ لوگ جنازہ پڑھتے ہیں تو ہم جناب کھڑے کر ان پر لعنت برسائیں گے جتنی دیر جنازے میں رہیں گے. جی شکریہ.
شیعہ کے جنازے میں شامل ہونا جائز نہیں ہے, اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ ان کے جو عقائد ہیں یہ عقیدے مسلمانوں کے عقیدے نہیں ہیں, بلکہ ایسے عقیدوں کا حامل انسان اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکال دیا جاتا ہے. اگر آپ جائیں گے تو جنازہ ہوتا ہے سفارش, اللہ کے دربار میں جا کر سفارش کرنا, اللہم اغفر لہ وارحمہ. تو آپ اللہ کے دشمن کی سفارش کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا اپنا ایمان کس کھاتے میں ہوگا, یہ خود فیصلہ کر لیں. عوام سے ڈر کے, لوگوں سے ڈر کے, قبیلے سے ڈر کے, قوم سے ڈر کے اللہ کے دشمن کی سفارش نہ کریں. اللہ منع کرتا ہے اپنے نبی کو بھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جنازہ تو بعد کی بات ہے, ان کی کبھی قبر پہ بھی نہ کھڑا ہونا. تو ان کے عقیدوں میں جو کفر اور شرک ہے اس کی بنا پر ان سے دور رہا جائے گا, ساتھ نہیں دیا جائے گا نہ جنازے میں نہ ہی کسی اور معاملے کے اندر. واللہ اعلم. یہ سوال آیا ہے کہ عدت کب تک ہے, تین حیض, اور اگر حاملہ ہے تو وباء حمل اس کی عدت ہے. واللہ اعلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ رشید صاحب, میرا ایک سوال ہے کہ جب دعا مانگی جائے اور دعا کے بعد کیا ہاتھ منہ پہ پھیرنے چاہیے یا ہاتھ کو چھوڑنا چاہیے کہ منہ پہ نہیں پھیرنا چاہیے, تو اس کے بارے میں آپ روشنی ڈال دیں.
کوئی مرفوع روایت ہمارے علم میں نہیں ہے, ایک صحابی کے اثر سے بات واضح ہوتی ہے. واللہ اعلم.
دوستوں بھائی, یہ بیوٹیفل روز کوریڈا لگا ہوا, کیا یہ ان کو مائک پہ آنے دیا جائے یا ان کو ریڈر پہ رکھا جائے, پلیز آپ بتا دیں. ارشد بھائی, آپ کا ہاتھ ریز ہوا لیکن آپ مائک پہ نہیں آ رہے ہیں, تو پلیز مائک پہ تشریف لائیں. ارشد بھائی, اگر آپ کا مائک صحیح نہیں ہے تو پلیز اپنا سوال ٹیکسٹ میں کر دیں, ہم شیخ سے پوچھ لیں گے. شیخ, ایک سوال ہے, میں ایک بھائی پوچھ رہے ہیں, کیا عورت اپنے بال کاٹ سکتی ہے یا کاٹنا ممنوع ہے, تو پلیز آپ اس پہ روشنی ڈالیں.
عورت کے بال اس کی زینت ہے, تو اپنے زینت کے بالوں کو نہیں کاٹ سکتی. واللہ اعلم.
جی, ابھی کسی اور بھائی کا سوال ہے تو آ جائیں, انشاءاللہ اس کے بعد یہ سیشن کلوز کیا جائے گا. مسجد کے ایسے امام جو ساری نماز گھر میں پڑھتا ہو, اور جمعے کے دن امامت کرتا ہو, اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں, اس کے بارے میں بتا دیں. جی,
مسجد کا امام کیسے بنے گا جو خود نمازیں نہیں پڑھتا, صرف جمعے کی پڑھانے آتا ہے اور مسجد میں رہتا ہے اور نماز کے وقت وہ مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا. تو راج مسئلہ کے مطابق یہ ہے کہ بغیر شرعی عذر کے اگر کوئی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. تو یہ جماعت کا تاریخ ہے اور مسلسل تاریخ ہے, ایسے بندے کو نہ جمعے ضائع کیا جائے اور نہ ویسے کوئی اور نماز پڑھی جائے. اللہ اعلم.
فرحان بھائی آپ آ جائیں مائک پہ, اور پھر عمر بھائی آپ آ جائیں, انشاءاللہ یہ دو سوالوں کے بعد سلسلہ ختم کیا جائے گا. فرحان بھائی آ جائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اگر شیخ جاننا چاہتے ہیں تو پھر میں دو سوال کروں گا, دوسرا سوال کافی بڑا ہے تو اس کے بارے میں, اس لیے میں دوسروں کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. جزاک اللہ خیر. شیخ, اگر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر شیعوں کی جو احادیث ہیں جو ابھی آواز آ رہی ہے, کیا ابھی آواز آ رہی ہے؟
فرحان بھائی, آپ کی آواز کافی بریک ہو رہی ہے, تو پلیز آپ ایک بار ریلا کر لیں, شاید اسے ان شاء اللہ بہتر ہو جائے گی. شیخ, یہاں ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ملتان میں ایک محمد
شیخ حافظ
امیر, کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ ان کا کوئی فرقہ اہل ادریس کہتے ہیں, میں نے کبھی اس فرقے کا نام نہیں سنا ہے, تو اگر آپ کو علم ہو تو پلیز تھوڑی روشنی ڈالا.
جی بیوٹیفل، میں نے آپ کا ڈاٹ اپنی ذمہ داری پہ ہٹایا تھا اور آپ نے پھر وہی کام شروع کر دیے. آگے آپ کو سمرودی صاحب نے اس لیے ڈاٹ دیا تھا کہ آپ کنٹینیوسلی جو ہے کمنٹس پاس کر رہے تھے اور ٹیکسٹ میں لکھ رہے تھے، تو اس لیے آپ جو ہے یہ کام نہ کریں، یہی آپ کے لیے بھی بہتر ہے. جب کہا جاتا ہے کہ ٹیکسٹ کو اوائڈ کریں تو پھر کرنا چاہیے. تو ابھی دوبارہ سے آپ نے جی یہ ہم آپ کو کچھ نہیں اس بارے میں کہہ سکتے، آپ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم ماحول کو خراب نہ کریں. تو جی دعویٰ والے ہی ٹھیک ہیں، تو آپ کی مرضی، ہم نے کب آپ سے کہا کہ آپ ہمیں ٹھیک ہیں؟ تو اچھا ابھی عمر بھائی، آپ کا جو ہے سوال جو ہے وہ صحیح طرح سمجھ نہیں آیا. آپ نے میرے خیال کوئی ادریس صاحب کے بارے میں پوچھا ہے، پتہ نہیں ملتان سے ان کا تعلق ہے. ایک تو ڈاکٹر ادریس ہیں جو یہ الوداع میں جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں، ان کے میرے خیال ہسبینڈ کا نام بھی ڈاکٹر ادریس ہے، تو اگر ان کے بارے میں پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ ان کے ہسبینڈ کا نام ڈاکٹر ادریس ہے. پوچھنے کے اس پہ کوئی فرقے کا نام ہے ادریسی یا کوئی ایسے ہے اہل ادریسی؟ تو شیخ کے علم میں نہیں ہے، نہ ہی ہمارے علم میں کوئی ایسی چیز ہے، تو انشاءاللہ کچھ اس کے بارے میں پتہ چلے گا تو بتائیں گے. پاور 16 آپ آ جائیں، اور فرحان بھائی آپ ٹرائی کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ کلوز کریں گے.
عورت اپنے بال ایک پوری کے برابر خود بھی پکڑ کے چٹیا میں سے اینڈ میں سے کاٹ سکتی ہے، یا کسی اپنی بہن سے بھی کروا سکتی ہے کسی عورت سے.
جی ابو عبداللہ آپ آ جائیں مائک پہ، بلکہ ہاں ابو عبداللہ آپ آ جائیں مائک پہ.
ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کین یو ہیئر می؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا شیخ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو، آپ نے جاوید احمد گاندھی صاحب کے بارے کبھی سنا ہے؟ یہ کراچی میں کافی پاپولیرٹی گین کر رہے ہیں. میں تو کینیڈا سے بات کر رہا ہوں، مگر یہاں بھی کافی ان کے لوگ ہیں جو ان کے عقیدہ کو کافی سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ ان کی کتابوں کو اور کافی سپورٹ کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے عقیدہ کے بارے آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا آپ نے کچھ سنا ہے، یا آپ نے ان کے بارے کبھی پڑھا ہے، یا آپ کے بارے کوئی رد لکھا ہے؟ تو کافی چیزوں کے بارے ان کا اختلاف ہے، خاص طور پہ حدیث کے معاملے میں، تو آپ ذرا اس پہ ذرا کوئی رائے دیجیے.
جاوید احمد غاندھی منکر حدیث ہے، حدیث کا انکار کرتا ہے، اور کسی کے بد عقیدہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ محمد کی احادیث کا انکار کرے.
جی لاسٹ کوشچن فرحان بھائی، آپ آ جائیں مائک پہ، انشاءاللہ اس کے بعد ہم کلوز کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جلدی ٹیکسٹ پر لکھ دیجیے. جزاک اللہ خیر. شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو شیعہ کے جو صحیح احادیث ہیں اہل سنہ و جماعت کے مطابق، اگر ان کے جو احادیث صحیح ہوں، زیادہ تر احادیث ہیں، کچھ تو باطل ہی ہیں، تو کیا ان صحیح احادیث پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ پہلا سوال. اور دوسرا سوال یہ کہ اس میں میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ جو شخص نماز کا تارک ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، لیکن جو اس بات کو نہیں مانتے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ یہ ہے ابن ماجہ کی روایت، کتاب الفتن باب ذہاب القرآن و العلم، حدیث نمبر 4049. اور اسی طرح مستد حاکم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 473، اس میں حضرت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام پر ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ لا الہ الا اللہ کے علاوہ نماز روزہ حج و زکات کو بھول جائیں گے. اس حدیث کے آخر میں ہے کہ صلاح بن ظفر نے حضرت رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جب لوگ نماز روزہ حج اور زکات صدقہ وغیرہ کو بھول جائیں گے تو پھر لا الہ الا اللہ انہیں کیا فائدہ دے گا. یہ سن کر حضیفہ اپنا رخ بدل دیتے ہیں, حتیٰ کہ صلاح تیسری دفعہ سوال کرتے ہیں تو حضیفہ رضی اللہ عنہ ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں کہ اے صلاح, یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دلوائے گا. اس حدیث کو وہ آگے پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ نمازی اگر نماز نہ پڑھے تو اسلام کی دائرے سے باہر نہیں نکلتا, لیکن اس نے گناہ کبیر کا مرتکب ہوا ہے تو اسے باقی سے سزا دی جائے گی اس بات پر کہ وہ نماز کا تارق ہے. اور اس کو آگے علماء کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ احمد اسحاق ابن مبارک ایک یہ قائل ہے کہ نماز کا تارق کافر ہے, لیکن امام شافعی امام مالک اور امام حنفیہ کے نزدیک وہ کافر نہیں, اسلام کے دائرے میں ہی رہتا ہے مگر وہ سزا کا مستحق ہے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
شیعہ کی جو روایات ہیں, چونکہ ان کے ہاں روایات کو پرکھنے کے انداز اصول اہل سنت سے نہیں ملتے بلکہ وہ عقل کی بنیاد پر بھی پرکھتے ہیں. جیسے بڑے شاہ صاحب کا مناظرہ ہو رہا تھا ایک عراقی عالم سے تحریف قرآن پر, تو شاہ صاحب نے اس کو سورہ کافی کی روایت پیش کی کہ اس روایت میں ہے کہ 17,000 اصل قرآن کی جو آیات ہیں وہ 17,000 ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ یہ روایت ضعیف ہے. تو بڑے بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ کون سا راوی اس کے اندر جس پہ کلام ہے. کہنے لگا نہیں 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 راویوں پہ کلام نہیں ہے, راوی سارے اس کے ٹھیک ہیں ثقہ ہیں, یہ عقل کے مطابق ضعیف ہے. تو ان کے ہاں جو اصول ہیں وہ اہل سنت کے اصولوں سے ہٹ کر ہیں, باقی جو احادیث ہیں اہل سنت کے ائمہ نے جمع کی ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں. دوسرا مسئلہ نماز کا ہے تو اس میں علماء میں اختلاف تو ہے, لیکن جب سارے اصولوں کو اکٹھا کیا جائے, ساری حدیثوں کی تطبیق دی جائے, جمع کیا جائے, تو اس سے جو راج مسلک نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ بے نماز کافر ہے, مسلمان نہیں ہے, اس کا نکاح باقی نہیں رہتا, اس کا جنازہ جائز نہیں ہے, اس کے مال کا اس کا بیٹا اگر مومن مسلمان نمازی ہے تو وہ وارث نہیں بن سکتا. ہاں کوئی ایسا شخص جو کبھی پڑھتا ہے اور کبھی نہیں پڑھتا, تو غالباً ابو داؤد کی روایت ہے کہ چاہے تو اللہ عز و جل اس کو معاف کر دے اور چاہے اس کو جہنم میں ڈال دے, وہ اللہ کے اختیار میں ہے, اس کا کوئی عہد و پیمان اللہ پر باقی نہیں رہتا. کوئی جیسے میں اللہ یہ عمل لے کر آیا ہوں تو مجھے ضرور معاف کر, تو اس کا کوئی عہد اللہ کے ہاں بچے گا نہیں. اسی طرح جب تمام احادیث کو جمع کیا جائے تو اس سے جو واضح اور صحیح اقرب الى سنہ اقرب الى فہم سلف جو مسلک نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ بے نماز تاریک نماز کافر ہے. واللہ اعلم, صلی اللہ علی نبینا محمد.
جی مر بھائی, اس کے ساتھ ہی آپ اجازت چاہتے ہیں تو آپ آج مائک پہ اور بتا دیں نیکسٹ کیا ہے, انشاءاللہ پھر کلوز کر دیا جائے روم. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو جو درس ہوگا شیخ توصیف الرحمان کا, اس کا ٹاپک ابھی سے نوٹ کر لیں تاکہ پھر کوئی کنفیوژن یا مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. نیکسٹ سنڈے کو پاکستانی ٹائم کے مطابق 10 بجے رات کو اور یو کے ٹائم کے مطابق 5 بجے شام کو, ٹاپک ہے شیعہ کا عقیدہ متا اور تقیہ. تو یہ نوٹ کر لیں عمر بھائی اور ٹاپک بتا بھی دیں کہ شیعہ کا عقیدہ متا اور تقیہ. تو انشاءاللہ سمردی صاحب آپ آ جائیں مائک میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.